تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں خاتون کو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، بظاہر ان کا کمانے والا بھی کوئی نہیں اور ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب معلوم ہوا کہ ان کے پاس 400,000 روپے ہیں اور پلاٹ لے لیا ہے۔ یہ رقم جو جمع ہوئی تھی ان کے پاس آئی اور پھر بھی وہ غریب اور مسکین تھی۔ اس حالت میں یہ انسان زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے، صرف ضروریات پوری نہ ہوں، فقیر مسکین کون ہوگا، وضاحت کر دیں۔ انہوں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے اپنے مکان کے لیے، اپنا پلاٹ خریدنے کے لیے، کیونکہ بیک وقت انہیں اتنا پیسہ مل جائے یہ ہمارے معاشرے میں ہے نہیں، کیونکہ 15-20 لاکھ انہیں دے دے اور وہ جا کر مکان خرید پلاٹ خرید لیں۔ تو اس لیے جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ فقر کے اس حصے سے نجات پا جائیں، یہ جائز، اگرچہ کراہت کے ساتھ ہو، لیکن ہمارے زمانے میں درست ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی آدمی پلاٹ لے لے ایک دم سے اور ایک دم سے مکان کے بنانے کے لیے کر لے تو یہ کروڑوں تک اب معاملہ چلا گیا۔ تو اس لیے وہ جو خاتون کر رہی ہیں ان کو زکوٰۃ دینا درست۔ ایک صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں، ان کے ساتھ مل کر حصے کا کام شروع کیا ہے، طریقہ اختیار کیا کہ جو زمین خریدی گئی آدھا آدھا حصہ ڈالا جائے گا جو بھی نفع ہوگا، جبکہ معاملات بیچنے کے سارے وہی پراپرٹی ڈیلرز کریں گے۔ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ شرعاً کسی کے ساتھ منافع میں شریک ہوا جا سکتا ہے، ایک شخص سرمایہ لگائے اور محنت بھی کرے اور دوسرا سرمایہ دے، تو کیا پھر بھی نفع میں شریک ہونا برابر کا جائز ہے؟ دیکھیے اس سے جو صورت سمجھ میں آتی ہے، آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے اور ایک آدمی ایکٹیو ہے جو سارا کام کرتا ہے، حنفی فقہا کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وہ یوں کر سکتے ہیں کہ جو ایکٹیو ہے وہ کہے کہ بھئی میں 75% اپنا حصہ لوں گا، آپ 30% لیں، کیونکہ آپ تو کوئی کام کرتے نہیں، سارا کام مجھے کرنا ہے، تو یوں کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر اپنی خوشی سے مان جاتا ہے کہ 50% پہ، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس نے جتنی بھی رقم ہے، چاہے وہ 10,000 ہے اور چاہے وہ 10 کروڑ ہے، رسک پہ تو ایک مرتبہ لگا دی نا، اسے تو ایک مرتبہ اپنا پیسہ دے دیا نا، عین ممکن ہے کہ کل کو سارا ہی ڈوب جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے پارٹنر سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے پیسہ دو، تم نے سارا ڈبو دیا۔ وہ کہے گا جی آپ کے سامنے معاملات ہیں، میں نے زمین خریدی تھی، بارشوں میں زمین بہ گئی، میں نے زمین خریدی تھی اتنے کی، پراپرٹی پہ ٹیکس لگ گیا، آپ کوئی خریدتا نہیں، اب 15 سال سے زمین پڑی ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس لیے یہ صورت جائز ہے کہ ایک آدمی اپنا پیسہ انویسٹ کر دے اور دوسرا کوشش کر کے کچھ بھی کرے اس پہ نفع لا کے دے۔ البتہ نفع میں تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے، 50% ضروری نہیں۔ اسکول میں ایڈمیشن لے کر سال کے درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں، ان کو داخلہ فیس واپس کرنے کا حق ہے، جبکہ عام طور پہ اسکولز واپس نہیں کرتے۔ اسکولز واپس نہیں کرتے تو ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ٹیچر رکھتے ہیں وہ بھی تو پورے کے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹیچر بھی تو جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں جی سال میں آپ ہمیں کیسے چھٹی دے رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ بلڈنگ اگر اسکول کی لی ہے اس نے تو کرائے پہ لی ہے نا جی، اب کرائے پہ اس نے بلڈنگ لی آپ کے بچے کے پورے سال کے لیے، بچہ درمیان میں چھوڑ گیا تو اس میں بلڈنگ کا تو کرایہ کم نہیں نہ ہوگا، پانی ہے، بجلی ہے، سارے اخراجات اس کے اپنی جگہ پر ہیں۔ اسکول والے واپس نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے، یہ ان کے لیے درست ہے۔ مختلف کاموں کی مد میں پیسے لیے جاتے ہیں، وہ کام نہ کریں جس کی مد میں پیسے لیے جاتے ہیں تو نہ جائیں۔ مثلا کوئی ڈے ہے، فنکشن ہے، اس پہ بچوں کو بلاتے ہیں تو بچے نہ جائیں نہ پیسے دیں، جو جائے گا وہ پیسے بھی دے گا، اس لیے کہ اس پہ بہرحال خرچ تو ہوگا۔ تعلیمی اعتبار کی نوعیت اور طرح سے بھی مختلف ہو جاتی ہے، اس نوعیت کو ذرا سا سمجھنا چاہیے۔ یہ جو عورت کا مسئلہ ہے یہ اسی طرح کا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں، مثلا رمضان میں دیتے ہیں، ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ 1,00,000 روپے، اب اس کو آئندہ سال تک کے لیے 12-15 لاکھ روپے چاہیے، فقہا کہتے ہیں کہ قیمت مقرر ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے مقرر کی کہ 50,000 اس سال جس کے پاس بھی ہیں وہ زکوٰۃ ہوگی. تو یہ جو 1,50,000 اس طالب علم کو چاہیے وہ کہاں سے رہے گا؟ وہ تو 50 سے جب 51,000 ہو گئے, 50,100 روپے بھی ہو گئے تو اس پہ زکوٰۃ آ گئی. شامی نے, فقہا نے لکھا ہے کہ اسٹوڈینٹس طالب علم اس سے مستثنا ہیں, وہ 1,200,000 روپے زکوٰۃ جمع کر سکتا ہے. گورنمنٹ نے 50,000 کا کہا, اسٹیٹ بینک نے کہا 50 سے 50,100 بھی ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہو گئی. طالب علم کہتا ہے جی میں سارا سال زکوٰۃ کہاں ڈھونڈتا پھروں گا, اور پھر میرے پاس اگر 1,200,000 نہیں ہوں گے تو میں اطمینان سے مطالعہ کیوں نہیں کر سکوں گا. فقہا نے لکھا ہے جمع خاطر کے لیے, اپنی طبیعت کو ٹھیک رکھنے کے لیے, الحمدللہ پیسے موجود ہیں آرام سے پڑھو, تو وہ پہلے ہفتے میں رمضان کے عشرے میں, پورے رمضان میں جہاں سے بھی اسے زکوٰۃ ملتی ہے وہ 1,200,000 روپے جمع کر کے رکھ لے, سارا سال اسے خرچ کرے, اس کے لیے جائز. پیشامی میں صراحتاً مسئلہ ہے. اس لیے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ. اب ہم کہیں کہ اس مقصد کے لیے تم زکوٰۃ جمع کرو, اور جب 50,000 اس مرتبہ شاید 38,000-40,000 پہ زکوٰۃ تھی, تو 38,000 ہو جائیں تو تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے, تو باقی کام کہاں سے ہوگا؟ عملاً حل دیں نا جی معاشرے, باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا, حل دیں, پریکٹیکلی بتائیں وہ کیا کرے. یہ مشکل پیش آتی ہے, اس لیے نہ جائیں اس تقریب میں, نہ پیسے دیں. وزٹنگ خرچہ 300 روپے کا ہوتا ہے اور 600 روپے لیے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. 300 روپے کا خرچہ ہوا تقریب پر, اور وہ جو انہوں نے اپنا وقت اپنے آپ کو پابند کیا, پرنسپل جو 6 گھنٹے بیٹھا رہا, کہ ٹیچرز کا بات ہیں, ان کے پیرنٹس کا بات ہیں, وہ اتنے میں جا کے ٹیوشن پڑھاتا تو اسے پیسے مل جاتے نا جی. اس نے ٹیوشن نہیں پڑھائی, اسے کہا 6 گھنٹے مدر ٹیچر میٹنگ ہے تو 6 گھنٹے یہاں رہوں, اور 10 کام ہیں, پنکھے چلتے ہیں, صفائی ہے, یہ چیزیں, تو اس لیے وہ ناغبن فائش میں آتا ہے نہ کسی اور چیز. رزق کی کشادگی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ جب دکان آفس پہنچے تو سلام دے کر تالا کھولے اور سورہ اخلاص پڑھے. آپ نے صحابی رضی اللہ عنہ کے عمل بتایا تھا, بہت غنی ہو گئے تھے, یہ واقعہ ہمیں معلوم نہیں بھیجا. جو علماء کرام دوسرے لوگوں کو ہر سال حج نفل سے منع کرتے ہیں, وہ خود ہر سال حج کے لیے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے کام کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جانا پڑتا ہے, یا گروپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیڈر بننا پڑتا ہے, یا پھر کتابیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ کیا یہ خواص ہیں یا واقعتاً ان کا جانا جائز؟ خواص اور عوام کی ہمیں تو کوئی اتنی تفریق پتہ نہیں یار. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان سے جا کے پوچھو جو سارا سال حج پہ جاتے ہیں, اگر ان میں سچائی ہے, دیانتداری ہے, اور وہ عذر بتاتے ہیں اپنا کہ مجھے یہ عذر ہے, اس کو مان جانا چاہیے. اللہ جانے اور وہ جانے, وہ جو ہر سال حج سے منع بھی کرتے ہیں اور اپنے پاس ان کا عذر ہے, بالکل ٹھیک. عذر یہ ہے کہ 20 آدمی جمع ہو گئے, مفتی صاحب تو حج سے لوگوں کو منع کرتے ہیں, اب ہو گئے, ان کا حج فرض ہے, انہیں کرانا ہے, تو اس فرض حج کسی کا ضائع ہو جائے اس خدشے کے پیش نظر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے ہوا کرتا ہے. اصول تو آ کر صرف ایک رہ جاتا ہے کہ عذر اس کا واقعی ہے یا نہیں ہے. اگر عذر ہے اس کے لیے جائز ہو جائے گا, عذر نہیں ہے ناجائز ہو جائے گا. اجتماعی قربانی میں کچھ ادارے اور لوگ 15,000 روپے جمع کرتے ہیں اور جانور 80,000-90,000 کا خریدتے ہیں, کچھ خرچ ڈال کر سارے پیسے لگ گئے جبکہ جانور 20-30,000 منافع میں کماتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. جتنے پیسے قربانی کے نام پہ لیے جاتے ہیں اتنے ہی پیسوں میں قربانی کرنی چاہیے, اور جو رقم بچ جائے وہ لوگوں کو واپس کر دینی چاہیے. مثلا فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے قالین مسجد میں دیا اور چند سال استعمال کے بعد قالین کی قیمت گر گئی, کسی نے کہا میں دوسرا بھیجا دیتا ہوں, تو جو پہلا قالین ردی بیکار ہو گیا, چاہے یہ ہزاروں کا تھا اور بازار میں مول لگا سینکڑوں میں, تو یہ سینکڑوں روپے بھی جو ہے نا یہ اصل مالک کے ہیں, اسے لوٹانے چاہیے, یہ مسجد کا فنڈ نہیں ہے, اصل مالک کے پاس پیسے واپس جانے چاہیے. اسی طرح قربانی میں اگر کوئی پیسے بچ جاتے ہیں تو اصل مالکان کو واپس دینے چاہیے، اور اگر اصل مالکان کہیں کہ آپ لگا دیں غریبوں پہ کسی مد میں، یا پہلے ہی سے ان کے ذہن میں ہو کہ وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے لوگوں کو دے دیے جائیں پیسے، وہ حساب ہی کوئی نہ لے، پوچھے ہی کوئی نہ، تو یہ رضامندی ہے، وہ پھر اس کے لیے جائز ہو. ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ منگنی پر جو ورثہ ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں خاتون اور اس مرد کے، وہ آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، یعنی طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کی اس بچے کے ساتھ شادی کریں گے. یہ ایک طرح کا وعدہ ہے، اس میں نہ کوئی حق مہر ہے، نہ کوئی شرعی گواہ ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، منگنی ہے، خطبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. اصل نکاح تو وہ ہے جو آپ نے بعد میں ذکر فرمایا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور پھر ولی اس کا مقرر ہوتا ہے، اور لڑکی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے. اصل نکاح تو وہ ہے، لیکن جو پہلا ہے یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے، تعلق ہے. اب منگنی میں یہ جو تقریب ہوئی ہے یہ وعدہ ہے، اگر شادی نہیں کریں گے تو وعدہ توڑنے کا گناہ ہوگا، بشرطے کہ رشتے میں کوئی قباحت نکل آئے، تو پھر تو نہیں ہوگا. رشتے میں کوئی قباحت نکل آئی، اب اس نے وعدہ توڑ دیا، اس نے کہا جی اس وقت تو لڑکا ٹھیک تھا، اب یہ ایسا ہو گیا، اس وقت لڑکی ٹھیک تھی، اب یہ معاملہ پیش آ گیا، لڑکا اچھا خاصا تھا، ہم اپنے بچے کا نکاح یہیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ قبول تھا، لیکن جب سے یہ چلا گیا امریکہ یا کہیں اور چلا گیا ہے، تو ابھی آئے گا 10 سال بعد، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتے اتنے سال. وہ اس عہد اور پیمان کو توڑتے ہیں، نہیں، گناہگار نہیں ہوتے. اس لیے کہ عذر ایسا پیش آ گیا ہے جو واقعی معقول ہے، جو درست ہے، تو عذر کی بنا پر منگنی کو توڑا جائے، گناہ نہیں، اور عذر کے بغیر توڑ دیا جائے تو وعدہ توڑنے کا گناہ ملے گا. رہ گئی یہ دوسرا نکاح، تو یہ نکاح اصل ہوگا، اور اگر یہ تو توڑے گا تو اس کے لیے پھر طلاق ہے، کہ وہ ایک طلاق دے اور لڑکی عدت گزارے اور پھر اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے اور 2 سے نہ بڑھے. سنت کا طریقہ 1 طلاق دینے کا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاقیں دی تھیں، جب بھی 1 طلاق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ حق استعمال نہیں فرمایا، سنت بھی یہی ہے. جمعہ کے خطبے کے پہلے خطبے میں درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا علیحدہ نام ہے اور اہل بیت کا نام علیحدہ ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں نہیں آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو اس درود شریف میں ان کا نام علیحدہ کیوں آتا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم بھائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کو قیامت میں دیگوں کی حساب سے اور تھالوں کے حساب سے ناپ بغیر ناپے اجر اور ثواب دیا جائے، تو چاہیے مجھ پہ یہ درود پڑھے. اور یہ وہ درود ہے جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں تاکہ سننے والے اسے یاد کر لیں اور ہمیشہ اسے پڑھیں. سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ فقہا نے اس پہ بحث کی ہے. پھر بعض کہتے ہیں یہ جو خطبے میں آپ سنتے ہیں یہ سب سے افضل ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. وہ کہتے ہیں سب سے افضل درود یہ ہے. کچھ کہتے ہیں وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ ایک الگ علمی بحث ہے کہ کون زیادہ کون سی، مگر اتنی بڑی مباحث ہیں ان دو کے درمیان، تو اس لیے یہ پڑھنا چاہیے. اب اہل بیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے الگ کیوں کیا ہے، کیوں 2 مرتبہ فرمایا، ہو بھی کوئی مصلحت ہمیں معلوم. امام پہلی رکعت میں کسی بھی صورت کا 1 حصہ پڑھے اور دوسری رکعت میں کسی بھی صورت کا کوئی حصہ پڑھے، تو نماز میں خلل آتا ہے یا نہیں؟ جبکہ امام نے دونوں رکعتوں میں دونوں صورتیں مکمل نہیں پڑھی، کوئی خلل نہیں آتا، نماز ہو جائے گی، نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سورت کا کچھ حصہ پڑھا. تو اس سے کراہت تو آتی نہیں، لیکن ایک چیز ہے اس زمانے میں سوچنی چاہیے، جو سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے ہمارے ائمہ نے وہ کیوں چھوڑ دی؟ بس اتنی بات، وجہ کیا؟ فقہا نے لکھا ہے ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ادا کی جائے وہ طویل نماز نہیں ہوتی. یہ جن کو جلدی ہوتی ہے نا کہ امام صاحب جلدی نماز پڑھائیں، جلدی پڑھائیں، جی لوگوں کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں، انہیں اچھی طرح مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں جن صورتوں کے ساتھ پڑھائی ہیں امام وہ پڑھائے، لمبی نماز نہیں ہے. مثلا صبح کی نماز، امام کو یہ اختیار ہے کہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک ان تین ساڑھے تین پاروں میں سے جو بھی سورت پڑھے اسے اختیار، دو سورتیں پڑھے دو رکعتوں. امام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان دونوں رکعتوں میں وقت کے مطابق سورتیں پڑھ لے. ٹرین جا رہی ہے، جلدی جانا ہے، ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر نے جانا ہے، ڈاکٹر کسی پیشنٹ کے ساتھ ہے، کوئی ضروری فون آنا ہے، ہزار طرح کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں، یہ چیز امام کے اختیار. تیسری صورت یہ ہے کہ امام 60 سے لے کے 80 تک آیات فجر کی نماز میں پڑھے دونوں رکعتوں میں، امام کو اختیار. اب ایک کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے 80 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی دو رکعتوں میں، طویل نماز ہو گئی؟ بالکل طویل نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے. یہی قرآن ظہر میں، اور ظہر میں بھی امام کو تینوں اختیارات حاصل ہیں، اور ظہر میں بھی 60 سے 80 تک دو رکعتوں میں پڑھنی چاہیے. عصر اور عشاء کی قرآن برابر ہے، اور عصر اور عشاء میں 30 سے 40 آیات پڑھے تو اس کی مرضی، ایمرجنسی ہے، عصر یا عشاء میں جلدی نماز پڑھانی ہے، چھوٹی سورتیں پڑھ لی، اس کی مرضی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہو گیا تھا پہلی رکعت میں، تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہاتھ ان کا پکڑا، مطلب اشارہ کیا کہ میری جگہ آؤ نماز پڑھا دو. دستے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر پڑھی تھی اور نماز پوری کرا دی. اب فجر میں کون سورہ کوثر پڑھتا ہے؟ لیکن ایمرجنسی تھی نا، کر لیا، کوئی عرض نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سورتیں پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حجرات سے بروج تک کہیں سے بھی کوئی سورتیں پڑھ لیں، یہ کوئی لمبی نماز نہیں. عصر اور عشاء کی قرآت برابر ہے. مغرب کی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے سورہ والناس تک کی سورتیں پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. سوال صرف اتنا سا ہے کہ اب جو ہمارے امام ہیں یہ کیوں ان سورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چبھتی ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے آخر جہالت کے علاوہ؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو سورتیں پڑھی ہیں سیدھی طرح چپ کر کے وہ سورتیں پڑھے اور عوام کو تعلیم دے کہ علم یہ ہے بھیا، نماز اس طرح پڑھا کرتے ہیں، یہ سورتیں پڑھا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دو سورتیں پڑھتے تھے، صبح فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، اور غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جمعے کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس میں سجدے کیے جاتے ہیں، صبح کی نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ منافقون اور ساتھ والی سورت اس کے پڑھتے تھے، دو صبح کی نماز میں، جس دن صبح فجر میں یہ پڑھتے تھے ظہر میں بھی یہی پڑھتے تھے. فقہا نے لکھا ہے جمعے میں مجمع زیادہ ہو یا پھر عید میں مجمع زیادہ ہو، امام پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے تو بھی نہ کرے، کیونکہ مجمع میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں کون سا سلام پھیرا ہے، دو سلام پھیرے ہیں تو پتہ نہیں نماز پوری ہو گئی ہے، کوئی کہے گا نہیں پوری ہوئی، اچھا پھر سجدہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں واجب ہو گیا سجدہ سہو، اگر مجمع طویل ہے زیادہ ہے تو نہ کریں۔ یہ اسی لیے کہ لوگ کنفیوژن میں نہ پڑیں، اس کا حل ہے تعلیم، یا اما تعلیم دیں، درس دیں مسجد میں، لوگوں میں سنت، اس کا نور، اس کی روشنی، یہ چیزیں پھیلانی چاہیے، نہ ہم تعلیم دیں نہ عملاً کریں تو پھر کیا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بہت دیکھو بھائی، کثرت سے سوالات آ رہے ہیں، ہم یہ آخری مرتبہ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات نہیں کریں گے۔ غزوہ ہند کے بارے میں، کہ غزوہ ہند اب شروع ہو گیا ہے، پھر ان کا دعویٰ ہے یہ غزوہ ہند 6 سال رہے گا، پھر ان کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کے جو حکمران ہیں انہیں زنجیریں ڈال کر لے آئیں گے اور ذبح کر دیں گے، اور کچھ ان میں سے اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ اتنی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں، اتنی مرتبہ، اور جس کو دیکھو غزوہ ہند کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ غزوہ ہند کب ہوگا اور اس میں جا کر ہم لوگ کیسے شرکت کریں گے۔ غزوہ ہند کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، 4-5 روایات آتی ہیں اور وہ نچڑ کے ساری 2 روایات ہو جاتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ فرمایا ہے نسائی کی روایت میں کہ غزوہ ہند ہوگا اور ہندوستان پہ جو لوگ حملہ کریں گے وہ بخشے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس غزوے میں شرکت کروں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں وہ شخص ہوں گا جو غازی ہے اور شہید ہو گیا تو اللہ کے ہاں بخشا جائے۔ اور انہوں نے اس حدیث کو کسی کو سنایا بھی اور انہوں نے دعا بھی مانگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ میں نے ہندوستان پہ، اللہ کے رسول، میں نے ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے یہ خوشی کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ ایک تو روایت یہ ہے جس کو بہت زیادہ یہ لوگ نقل کرتے ہیں، دوسری روایت یہ آتی ہے جس کو یہ کہتے ہیں حافظ نعیم رحمتہ اللہ علیہ ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں غزوہ ہوگا اور جو لوگ اس شخص پہ حملہ کریں گے وہ بخشے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنے اس حملے سے فارغ ہوں گے اور ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کر لیں گے تو انہیں خبر آئے گی کہ شام میں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا، اور اسی میں یہ آتا ہے کہ وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جائیں گے۔ یہ جو دوسری روایت ہے نا، اس کو تو محدثین نے مانا نہیں، محدثین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ سب واہیات چیزیں، وہ ایک اس پہلی روایت پر بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلا حملہ جو ہندوستان پر کیا ہے وہ بخشے ہوئے ہیں، یہ کون؟ آپ جائیے کتابیں کھولیے، خود پڑھو نا یار، خود کیا مشکل ہے تمہیں۔ ریسرچ کریں، جتنے 20 حدیث کی تشریح میں گئے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسا جامع آدمی کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، بھئی ایک وقت تفسیر لکھی، حدیث پہ محنت کی، تاریخ پہ محنت کی، فقہ پہ محنت کی، شافعی فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، یہ سارے علوم اللہ نے جمع فرما دیے۔ البدایہ والنہایہ کی عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے عنوان یہ باندھا ہے اس پہ ہندوستان کے غزوات کے متعلق، اور وہ کہتے ہیں قد غزا المسلمون الہند، مسلمانوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، سنت 44 فی امارت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ کیا گیا تھا 44 ہجری میں، 12 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، 24 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، 6 سال سیدنا علی اور حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے، تقریباً 30 سال یہ پورے ہو گئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چلی ہے کوئی 20 سال، تو 30 اور 14 44 ہو گئے. اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ہندوستان پہ حملہ ہوا تھا، وہ کہتے ہیں فجرت ہونا کا امور، وہاں پر بہت چیزیں پیش آئی ہیں، فذکرنا مبسوطہ، میں نے اسے بڑی تفصیل سے تاریخ میں ذکر کیا ہے. وقت غزہ، اور ہندوستان میں حملے کے لیے ملک القبیر، بہت بڑے بادشاہ السعید، جو بہت نیک بخت تھے، بہت نیک آدمی تھے، محمود بن سبکتگین، سلطان محمود غزنوی، جو سبکتگین کے بیٹے تھے، صاحب بلاد غزنا، غزنا جن کا دارالحکومت تھا غزنی، وما والاہا، اور غزنی کے گرد و پیش کے علاقے بھی انہی کے تھے، فی حدود 400 ہجری کے قریب قریب انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، اور وہاں پر انہیں بہت سے کام کیے، وہ امور مشکورہ، اور انہیں کئی ایسے کام کیے جن پہ ان کی تعریف کرنی چاہیے. وکسر السنم الاعظم، اور انہوں نے بہت بڑے بت کو توڑ دیا تھا، المسمہ بے سومنات، سومنات کا بت جسے کہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں سے تلواریں لی، سیوف، ورجع الى بلادہ، اور وہ واپس پلٹے ہیں اپنے وطن غزنی کو، سالمن غانمن، بڑی سلامتی کے ساتھ یہ لشکر واپس آیا ہے، اور غنیمت کا مال انہوں نے لیا ہے. اور اس وقت حالانکہ جنگ کر رہے تھے بنو امیہ بھی، لیکن وہ سندھ اور چین وغیرہ کے علاقوں میں تھے. یہ سہرا جو پہلی جنگ کا ہے کہ یہ لوگ کہاں گئے، کون سا حملہ کس نے کیا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی کا یہ پہلا حملہ تھا جو ہندوستان پہ ہوا، یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں، یہ بشارت ان کے حق میں جاتی ہے، اور بس. دوسرے مورخین جنہوں نے ہندوستان پہ حملے کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ حملہ ہے جو محمد بن قاسم نے سب سے پہلے کیا. وہ کہتے ہیں وہ آئے محمد بن قاسم سے پہلے کچھ چکا دکا مار کے ہوئے ہیں، مگر باقاعدہ اسلامی حکومت کا کسی فوج کو بھیجنا اور ہندوستان پہ حملہ، یہ اس زمانے میں ہوا. ان دونوں میں سے کوئی بھی مان لیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے یہ جو آخری زمانے کا قصہ ہے کہ اس میں پھر سے کبھی ہندوستان پہ حملہ ہوگا، اول تو حافظ نعیم رحمت اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فقہا محدثین اسے ہی نہیں مانتے، اور بالفرض مان بھی لی جائے، بالفرض مان بھی لی جائے، تو جب یہ حدیث تحریر کرتے ہیں تو نسائی کے شراح، حدیث کے شارحین، وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ مدعی تد کا مطلب کیا ہے. جیسے بی بی سی، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جیسے ایم بی بی ایس، اس طرح کا ایک مخفف بنا لیتے ہیں تاکہ پورا لفظ بولنے کی بجائے وہ یاد رہے. جے ٹی، جہانگیر ترین، جے کے وغیرہ وغیرہ، اس طرح نام بھی امریکنز بہت بولتے ہیں ایسے. اسی طرح مسلمان جو تھے اتنی لمبی بات کرنے کے بجائے کہتے تھے، صرف ایک لفظ بولتے تھے کہ مدعی تک، مطلب یہ تھا کہ اگر ہندوستان پہ کبھی ایسا حملہ ہوگا بھی اور وہاں کے بادشاہوں کو، راجواڑوں کو گرفتار کر کے تم لاؤ گے بھی، تو مدعی تد کا زمانہ ہے. مدعی تد کا مطلب یہ کہ میم سے مراد مہدی، حضرت مہدی آئیں گے، اور حضرت مہدی کا آنا میم، یہ تمام احادیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس وقت قیامت کی بڑی علامات تقریباً شروع ہوں گی. ابھی تک قیامت کی بڑی علامات شروع نہیں، ہماری صدی میں بھی قیامت کی بڑی علامات شروع نہیں. بہت لوگوں نے تمنا کا اظہار کیا ہے، بہت لوگوں نے کہا کہ اب حضرت مہدی آنے والے ہیں. آج سے 700 سال پہلے جب اسپین سے مسلمان نکالے جا رہے تھے تو اسپین کے صوفیا خانقاہوں کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، شاید مہدی آ رہے ہیں، مہدی آ رہے ہیں، کدھر سے مہدی نے ابھی آ جانا ہے حضرت، ابھی بڑا دور پڑا. وحید الدین، وحید الزمان، لغات الحدیث انہوں نے کتاب لکھی ہے، اصل میں تو انہوں نے ترجمہ کیا ابن اسیر کا ہی. لغات الحدیث میں انہوں نے کئی جگہ اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ حضرت مہدی آ جائیں، حضرت مہدی آئیں گے اور یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہوگا. مدعی دال آ گیا تو دال کا مطلب ہے کہ میم سے مہدی، مہدی کے بعد ظہور ہوگا دجال کا، دال انہوں نے وہاں سے لیا. دجال کے ظہور کے بعد عین آ گیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں، کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو جائیں گے. چوتھی علامت وہ یا سے مراد یاجوج اور ماجوج. مہدی، دجال، عیسیٰ اور یاجوج اور ماجوج، یہ چاروں کام واقع ہو جائیں گے. اور تد کا مطلب ہے پوئے سے طلوع آفتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے قرب میں یہ ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اور دال سے مراد دابت الارض، قرآن میں آیا اس طرح بارے میں اللہ نے فرمایا قیامت کے قرب میں زمین سے ایک جانور ظاہر ہوگا لوگوں، اور وہ اللہ نے خود کہا یکلمہم، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ جانور عجیب و غریب چیز ہوگی. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگل میں اس جگہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے وہ جانور نکلے گا، زمین پھٹ جائے. وہ کہتے تھے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی اس وقت جا کر ہندوستان کے، اگر اس حدیث کو مان لیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ سب کچھ سچ ہے، ان میں سے ایک علامت بھی ظاہر ہوئی ہے جو تم غزوہ ہند کے پیچھے پڑے ہوئے، اور غزوہ ہند ہی رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا پڑھنے کو. جھوٹ بکتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ 100% یقین ہے، ہمیں غیرت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیوں یار ان کے ذمے جھوٹ لگاتے ہو؟ میں سیاسی اغراض و مقاصد ہندوستان کے خلاف اب 10 باتیں کریں، دشمن جانے حملے کریں، جو آپ کا جی چاہے کریں، اس مذہب میں دخل نہ دیں. یار اس دین کو خدا کا واسطہ ہے، اس جھوٹ کا مرتکب نہ کریں. یہ دین، اس کی حفاظت کسی کی تو ذمہ داری ہونی ہے نا. ملک کی حفاظت نہ کریں تو غدار قرار پائیں، اور دین کی حفاظت نہ کریں اس کے باوجود علامہ اور مولوی اور جنتی اور خاتمہ بالخیر. کیوں بھائی؟ اسی مت کرو ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں فرمائی پاکستان کے لیے، یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں. یار آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھی ہے پاکستان کے لیے دعا کری 27 رمضان کو، اور تھوڑے دنیا میں کام ہوئے ہیں جو ایک پاکستان کا بننا تھا. محض ان لوگوں کے ایجنڈے اور پروپوگنڈے جو سیاسی مقاصد کے لیے خدا کے دین کو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پبلک کو بے وقوف بناؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی پاکستان کے لیے، خواب میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر تشریف لائے ہیں. پہلی بات تو ہم یہ آپ سے عرض کریں، کوئی ایک تحریک جی چاہتا ہے آپ کو کبھی سنائیں کہ اس آخری 300 سال میں، آج سے آخری سے مراد پیچھے چلے جائیں، عالم اسلام میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنی جماعتیں اٹھی ہیں، حتیٰ کہ ان میں جو کافروں کی جماعتیں بھی اٹھی ہیں، انہوں نے اسی مذہب کا سہارا لے کے لوگوں کو گمراہ کیا. جی چاہتا ہے کہ کبھی 15-20 تو ایسے ہی گن دیتے ہیں. تحریک خلافت نہیں اٹھی، اخوان المسلمین نہیں اٹھے اسلام کے غلبے کے لیے، جماعت اسلامی نہیں اٹھی، تبلیغی جماعت نہیں آئی، انڈونیشیا میں تحریک نہیں اٹھی، شام میں نہیں تحریک اٹھی، مراکش میں نہیں اٹھی. ہم ان تحریکات کا نام لیں، پوری تاریخ ہے 300 سال میں کتنی فرائضی تحریک نہیں اٹھی. فرائضی تحریک کہاں اٹھی تھی؟ بنگال میں. نیل جو کپڑوں میں لگاتے ہیں، نیل کی تحریک نہیں اٹھی تھی. سنوسی لیبیا میں نہیں اٹھے، ترک نہیں اٹھے. کتنی تحریکیں کہو ہم نام لیں. یہ اللہ کو مانیے یار، جا کے پڑھیے. کوئی ایک تحریک ان میں ایسی نہیں ہے جس میں مذہب پہ جھوٹ نہ بولا گیا ہو. میں ایک آپ کو واضح جھوٹ بتاؤں، یہ سب کے سب جھوٹے یہ لکھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بالکل تم غالب آؤ. سنوسی مشائخ بھی یہی لکھتے تھے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، مرو، جہاد کرو، اور دیکھو یہ لیبیا اسلام کا گہوارہ بنے گا. اخوان المسلمین والوں کو بھی خواب آتے تھے، جماعت اسلامی کو بھی بڑے خواب آئے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کشمیر میں خواب آ گیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھیا ابو جہل کو عالم بیداری میں نظر آتے تھے، یہ بات غور سے سنو، ابو جہل کو عالم بیداری میں نظر آتے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کشمیر کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ مودی کو خواب میں نظر آتے کہ کیا کر رہے ہو، تو کوئی بات ہے. جنرل قمر باجوہ کو خواب میں آتے کہ جاؤ بھی کچھ کرو. مانا آپ کو خواب آیا، میں اس خواب کا یہ حصہ لینا ہے کہ لوگوں کو، پبلک کو بے وقوف بناؤ، لوگ دھاڑے مار مار کے روئیں اور ان احادیث پہ، ان چیزوں پہ اعتبار کریں. خواب سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایک تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ ایک تحریک. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو خواب میں آیا، فرمایا تبلیغی جماعت میں جاؤ. بھئی آپ تبلیغ میں جانے نہ جانے کا فیصلہ کریں، ہزار بار کریں، اللہ کا شکر ہے تبلیغ سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کو ہدایت ملی ہے. آپ اپنے شعور کی بنیاد پہ کیجئے، چھوڑ دیجئے خواب. آپ علم کی بنیاد پہ کیجئے، اپنی تمنا، اپنی خواہش کی بنیاد پہ کیجئے، آپ اسلام کے درد میں کیجئے، بالکل ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ. یہ کیوں کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اگر سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے تو بتاؤں پھر اہل تشیع کی کتابیں جن میں جا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں کہا کہ شیعہ ہو جاؤ، اہل السنہ تباہ ہونے والے. دو مثالیں ہو گئی. احمد رضا خان صاحب نے فتاوا میں لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور فرمایا ہے اس بات پر کہ میں دیوبندیوں کو کافر کہوں اور تمہیں بتاؤں کہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ڈیوٹی لگائی ہے. طاہر القادری صاحب کو بھی خواب میں آئے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. مرزائیوں نے ایک کتاب لکھی ہے مبشرات، بڑی تلاش تھی، خیر مل گئی. 200 مرزائیوں نے خدا کی قسم کھا کر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا قادیان جاؤ، ہدایت وہاں ہے، مہدی وہاں آئے. کدھر جانا ہے ان خوابوں کو لے کے؟ ہر آدمی خواب دیکھ رہا ہے، ہر آدمی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریر، ہم لوگوں کی جان ہے اس میں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی کہاں تھا. خدا کا وہ برگزیدہ بندہ جسے اللہ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے کھجور دی، فرمایا کھاؤ، دوسری دی اور فرمایا ہم اور بھی دیں. سید صاحب رحمت اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ کو لکھا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ بخارا تک تمہاری سلطنت پھیلے گی. کیا خواب ہوا؟ اس لیے یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اور اٹھتی ہیں اور لڑکے تمنا کرتے ہیں، اب یہ عربوں میں چلا ہوا ہے. جتنے عرب یہ بچے ہیں نا، جوان ہو رہے ہیں، نئے نئے اپنی حکومتوں کے تختے الٹو، سعودیہ میں انقلاب ڈالو، اس میں انقلاب، اس میں انقلاب، اس کے ہم کہتے ہیں یار تم اہل حدیث ہو. اہل حدیث کا مستند مسلک یہ ہے کہ ہم امام حاکم وقت کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ مسلک طے شدہ. کیوں تم اپنے مسلک کو سے ہٹتے اور توڑتے ہو؟ جوان بچے ہیں، پروپوگنڈا ہوا ہوا ہے، حکومتوں کو بدلنا ہے، عرب امارات کو بدلنا ہے، مصر کو بدلنا ہے، فلاں کو بدلنا ہے، فلاں کو بدلنا کچھ بھی نہیں. اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تھے خواب میں بشارتیں دینے. حنفیہ کا ٹھیٹ اور سیدھا سادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف جب وہ ظلم اور کفر پہ مشتمل ہو بغاوت کریں گے، جبکہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ حکومت سے طاقت لینے کی ٹکر ہو، اور دوسرے یہ کہ جب ہم غالب آ جائیں گے تو ہم اس ملک میں پہلے سے بہتر نظام نافذ کر سکیں گے. حنفیہ نے دو شرائط دی، ان کا اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو لڑ پڑو، ٹکرا جاؤ، نہیں شرائط پوری ہوتی تو چپ کر کے بیٹھو، صبر کرو. کدھر گیا پھر؟ بخارا تو اب تک نہ آیا. یہ صاحب حضوری ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ انہیں امیر المومنین بنا دو اور انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنا دو. پھر کدھر گئے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خواب؟ یہ مرزائیوں کو بھی آتے رہے، شیعہ کو بھی آتے رہے، دیوبند کو بھی، بریلی کو بھی، تبلیغ کو بھی، اس کو بھی، اخوان المسلمین کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی. ہوا کیا؟ ان خوابوں کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اپنی عقل اور شعور کی کوئی بات نہیں، عقل سے کام نہیں لینا. اس لیے اس قسم کے جتنے خواب ہیں نا آئے ہوں گے، دیکھنے والوں نے دیکھے ہوں گے، یہ سب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب 71 کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں بھی خواب آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہندوستان تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اندرا گاندھی نے بتا دیا کیسے تباہ ہوتے ہیں. پاکستان بنا تھا اس وقت بھی مسلم لیگ والوں کو خواب آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ملک بن رہا ہے جہاں پر میرا دین مکمل طور پہ نافذ ہو جائے گا، کود جاؤ تحریک میں اور دین نافذ ہو گیا. کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو یار؟ کیوں عوام کے جذبات سے کھیلتے ہو؟ مصیبت یہ ہے کہ عوام بھی پڑھی لکھی نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی پہ ظاہر ہے مسلمان مومن آدمی محبت کی وجہ سے مر مٹتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سب کا سب جھوٹ ہے. اور ہوا کیا پھر 71 میں؟ قوم بھی اتنی زیادہ مردہ ہوئی بھی ہے کہ جنرل نیازی نے اپنی سوانح پڑھو جا کے جنرل نیازی کی، پتا چلے. جنرل نیازی کہتا ہے کہ جب مواقع کے بارڈر سے پاکستان داخل ہوا تو لاہوریوں نے اتنا زبردست استقبال کیا، اتنے تحفے طائف لائے کہ مجھے اپنے گھر میں کمرہ خالی کرنا پڑ گیا. جب کمرہ پورا تحفوں سے بھر گیا تو میں نے دالان میں تحفے رکھے. یہ قوم تھی اور یہ اس کے لیڈر تھے، یہ تحفے پیش کرنے کے قابل. پیر صاحب راستے میں کھڑے ہو گئے، بازو پھیلا دیے. جنرل ایوب بھی بے وقوف آدمی. حضرت کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، میں معانقہ کر رہا تھا. اچھا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ملے ایوب خان کو، ساری بشارتیں دیں، اور ایوب خان نے اس کے عوض میں ٹھیک جہاں پنڈی اور سے فیض آباد اور اسلام آباد آپس میں ملتے ہیں، فیض آباد کے قریب 40 کنال جگہ دے دی سی ڈی اے کی، اور لکھ بھی دیا کہ اس پہ ٹیکس بھی معاف ہے، بجلی کے بل بھی معاف ہیں. 40 کنال جگہ حضرت پیر صاحب کو مل گئی، مری کے رہنے والے تھے، پھر اولاد میں تقسیم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے اب کروڑوں پتی. حافظ آباد کے تھے صدیق صاحب، ان کی ہے ذوق پرواز. جی کتاب پڑھنا ذرا، پڑھتے تم ہو نہیں یار، کدھر جائیں. صدیق صاحب معمولی کلرک کی حیثیت سے اس نے لکھا ہے، میں نے شروع کیا، گاؤں سے نکلا، اور ملٹری اکاؤنٹس میں جو انتہائی عہدہ ہے اس تک پہنچے. ہمیں یاد نہیں رہا اس عہدے کا کیا نام ہے، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. جب جی ایچ کیو کا حساب سامنے آیا انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ایوب صاحب نے 6 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، 6 بچے ہیں ان کے لیے اتنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں، اور بچے ان کے سارے انہی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، اور سرکار کو ہر مہینہ کرایہ ادا ہوتا ہے اتنا، اور گاڑی کا کرایہ ہے اتنا، اور پچھلے اتنے سال سے یہ گھپلا جاری ہے، 17 لاکھ روپے ایوب خان صاحب کے ذمے بنتے ہیں. فائل آئی، اوپر گئی، اوپر والوں نے الماری میں رکھ لی، کہا حافظ صاحب آپ نے حق ادا کر دیا ہے، چھٹی کیجئے پھر بات کریں گے. 100 روپے تولا سونا تھا، 100 روپے، اس سے بھی تھوڑا تھا. حساب کر لو 125 ارب روپے کا غبن اور گڑبڑ ایوب خان نے کی. سرکار کوئی ہے پوچھنے والا؟ گوہر ایوب صاحبزادے لکھتے ہیں کہ جب میں کراچی میں مجسٹریٹ تھا، جب کراچی میں میری حکومت تھی، تو سندھی عورتیں میری بیوی کے سامنے آیا کرتی تھی سر پہ جوتے رکھ کے ادب کی وجہ سے، ڈوب نہ مرے. اب اسی کا بیٹا عمر ایوب بھی وزیر ہے. کیا ہے سب یہ؟ دین کو استعمال کرتے ہو، مذہب کو استعمال کرتے ہو، کوئی اخلاقیات رہی نہیں، تو غزوہ ہندی کیوں پڑھنا ہے؟ ٹھیک نہیں کرنا اپنے آپ کو، کوئی عقل اور شعور سے کہا. ساری ساری رات جاگتے رہنا، دن بھر سوتے رہنا، یہ قوموں کے وتیرے اور طریقے. یہ اتنی امت میں وبا پھیل گئی ہے راتوں کو جاگنے کی اور دنوں کو سونے کی، کہ عام طور پہ چھٹی کے دن سنڈے منایا جا رہا ہے اور دوپہر کو اٹھ رہے ہیں. یہ کیا زندگی ہے یار؟ اور پوری امت میں وبا پھیلی ہوئی، راتوں کو جاگو، دنوں کو سو. نو کے بجائے ساڑھے نو آفس آؤ اور آگے بھی پھر اونگتے رہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ چیزیں نہیں خیال میں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے, بھیا جنہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ انہیں مبارک کرے. کسی بھی تحریک, کسی بھی بڑی چیز کی بنیاد کبھی خواب پہ مت رکھنا. بس یہ آخری گزارش. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہہ گئے ہیں کہ ہندوستان پہ کشمیر کے لیے جہاد کرو, ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آنکھوں سے نظر آئے نا یہاں اور فرمائیں کہ جہاد کرو تو ہم ہاتھ باندھیں گے کہ اللہ کے رسول معذرت نہیں جاتے. اور ایسے حیا باختہ ہوئے ہیں, ایسے حیا باختہ ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ایک پاؤ کا بھی ہے, ڈیڑھ پاؤ کا بھی ایٹم بم ہے. اے تمہیں پتا ہے ایٹم بم کیا چیز ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے, آپ اٹھیں اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے کہیں کہ آپ ایٹامک جو ویپنز ہیں انہیں ختم کریں, دنیا میں جینے دیں انسانوں کو. رشیا اور امریکہ نے ایک معاہدے کے تحت 4000 ایٹمی ہتھیار ضائع کیے تھے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی قوت بڑھائیں اور کہیں جناب باقی کو بھی ضائع کریں, انسانوں کو جینے دیں. بس دو تجربوں سے جو دنیا گزر گئی, ناگاساکی اور ہیروشیما میں, بس ہو گئی, بس ہو گئی. اب ان انسانوں کو جینے دیں, اب وہ دور لد گئے, صاف کریں, اس کے بعد ہندوستان کریں, اس کے بعد ہم بھی کر دیں گے. بجائے اس کے کہ یہ موقف اپنایا جائے دھمکیاں کہ ایٹم بم اور ایٹم بم, تم پاؤ کے بنا کے بیٹھے ہو اور اگلا شیر کے بنا کے بیٹھے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی بےہودہ تمنا کہ ایٹمی جنگ ہو جائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ولیعظو باللہ, ولیعظو باللہ. کروڑوں آدمی مارے جائیں یار, بچے مارے جائیں, عورتیں ماری جائیں, دنیا میں بارشیں نہ ہوں, اللہ کا یہ نظام کیسے چلے گا اور کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ اللہ سے خیر مانگو, ہم اچھائی کے لیے جدوجہد کریں, ہم اس دنیا کو رہنے کے قابل بنائیں, ہم کافر کو بھی کہیں کہ تمہیں بھی جینے کا حق ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے, یہ خدا کا دین ہے یار, اس پہ آ جاؤ. نہیں آتا تو اللہ جانے, وہ جانے. الٹے کام پڑے میں اسے کوئی غزوہ ہند نہیں ہونا. اور اگر فرض کر لو, فرض کر لو ایک لمحے کے لیے ہونا بھی ہے, تو وہ وقت آئے گا جب اس پہ مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کی حدیثیں یاد نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر سے ایک قوم آئے گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مذہب جو ہوگا کوئی نہیں, اور ان کے چپٹے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے, اور وہ جب اٹھیں گے تو پہلا مقام اس کا بصرہ ہوگا. اچھا ایک حدیث کی بات اور سنا دیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا ہندوستان پہ جہاد ہوگا, تو ہم نے اس سے مراد لیا کہ اس سے بصرہ مراد ہے, کیونکہ ہمارے یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان سے مراد ہندوستان کی طرف یعنی بصرہ مراد دی جاتی تھی. جیسے کوئی کہتا ہے کہ کہاں کھڑے ہو, وہ کہتا ہے فیض آباد, کہتا ہے کہاں, صدر کی طرف کہ پارا کی طرف, وہ کہتا ہے زیرو پوائنٹ کی طرف. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہندوستان سے مراد ہماری بصرہ ہوتی تھی. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ جو پہلا حملہ کرے گا اس سے ہندوستانی مراد ہی نہیں, اس سے مراد تو ایران کی جنگیں ہیں, کہ ایران پہ جب پہلا حملہ ہوگا, اور وہ اس سے سعد رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں بصرہ کا اسی لیے ذکر فرمایا, پہلا پڑاؤ ان کا بصرہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت استنبول میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی. یہ سارے واقعات جو ہیں ابھی کئی سو سال پڑے ہیں. خام خواہ ان حدیثوں کو اپنے اوپر منطبق کرنا, سیاسی مقاصد نہ کرو یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نا, یہ نہ کرو, مہربانی کر کے حدیث پہ جھوٹ نہ بولو, بس اتنی بات.